الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواخر الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونجر لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ہماری گفتگو کاروبار کے مسائل تک جاری، اور آج کی گفتگو کے بارے میں فرمائش آئی وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ گفتگو عید الاضحیٰ سے پہلے کی آخری گفتگو، اس لیے کچھ مسائل قربانی کے بھی بیان کر دیے گئے. اگر کہ قربانی کے مسائل تین تقاریر میں تفصیل کے ساتھ اب سے 3 سال پہلے بیان کیے گئے، لیکن کیونکہ اس وقت کے اور اس وقت کے مسئلے میں بھی کافی فرق پڑ چکا اور مسائل بھی سال میں صرف ایک مرتبہ درپیش ہوتے ہیں، اس لیے فرمائش کو بالکل مقتضائے حال کے مطابق سمجھا گیا، اور اسی کے مطابق ہم اپنی کچھ گفتگو قربانی کے مسائل پر کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم کاروباری کے سلسلے کا ایک مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا سنجانی مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے لیکن ذرا وقت جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں مسائل کے وقت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ نامکمل رہے. اور یہ مسئلہ جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر سود لینے اور دینے کا کیا مسئلہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم کاروبار میں سود کے مسائل پر گفتگو شروع کریں، ایک بنیادی مسئلہ بتا دیا جائے، اور وہ یہ کہ سود شریعت کے اندر 2 قسموں کا ہوتا ہے. ایک سود وہ ہے کہ جو قرضے کے اندر دیا اور دیا جاتا ہے، اور سود کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کاروبار کے اندر دیا اور دیا جاتا ہے. قرضے کا سود کاروبار کے سود سے تھوڑا مختلف، اور کاروبار میں کچھ مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر سود کی اجازت دے دی گئی لیکن قرضے کے اندر کسی طرح سے بھی سود کی اجازت نہیں ہے، اور وہ تفصیل آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اسی لیے بیان کیا تاکہ ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ اگر کاروبار میں کسی مقام پر سود کی چھوٹ مل رہی تو یہ مسئلہ قرضے کے اندر نہیں چلے، بلکہ قرضے کے اندر تو ہر قسم کا اور ہر صورت میں سود بھرا. قرضے میں سود کسے کہتے ہیں؟ یہ رمضان سے پہلے کی تقریر کے اندر آ گیا تھا، لیکن آج دوبارہ اس مسئلے کو ہم بیان کر دیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. قرضے کے اندر سود کا مسئلہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے قرض دیتے ہیں، مثلاً 100 روپے آپ نے کسی کو قرضے میں دیے، اب جتنا آپ نے قرضے میں دیا ہے آپ کے لیے صرف اتنے ہی پیسے کی واپسی کا حق. 100 روپے اگر آپ نے دیے ہیں تو اب آپ اپنے قرضے میں 100 ہی روپے واپس لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ 1 پائی بھی اگر لے لی جائے تو وہ حرام. لیکن سب حرام ہے جب قرضہ دیتے وقت آپ دونوں کے درمیان یہ بات طے کریں، آپ 100 روپے دیں اور اس کے بعد سے مجھ سے یہ کہہ دیں کہ 100 روپے واپس کرنا، یا اس سے کچھ نہ کہیں، یہ ہو گیا جائے. اور اگر آپ قرضہ دیتے وقت شرط لگا دیں، تاکید کر دیں، اس سے کہلوا دیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ واپس 100 کے 100 روپے اور آسانی کرے، 101 روپے کرے، 110 روپے کرے، تو یہ سود ہے اور حرام. تو جتنا آپ نے دیا ہے اتنا ہی آپ کے لیے واپس لینا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ شرط لگا دیں کہ مجھے کچھ زیادہ دیا جائے تو یہ زیادہ کی آپ نے شرط لگائی ہے، اس زیادہ کا نام سود ہے اور یہ حرام. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زیادہ دینے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس طریقے سے زیادتی کا مطالبہ کریں کہ میں تمہیں 100 روپے دے رہا ہوں، تم مجھے واپسی میں 110 روپے لوٹاؤ، روپے آپ نے دیے ہیں واپسی میں روپے ہی آپ کیا جائے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے دی اتنی ہی چیز آپ واپس لیں، لیکن واپسی کے وقت اس کے اندر آپ اس کے ساتھ کوئی کام بڑھا دیں. مثلاً یہ کہیں کہ میں تمہیں یہ کپڑا دیتا ہوں قرضے میں، لیکن جب تم واپس کرنا تو اس کی تمیز بنا کر مجھے واپس کرنا بطور مثال. یا میں تمہیں سونا دیتا ہوں قرضے، لیکن جب واپس کرنا تو اس سونے کا زیور بنا کر دینا. یا میں تمہیں سونے کا بنا بنایا زیور دیتا، اب یہی آپ کو واپس دینا، لیکن آپ شرط یہ لگا دیں کہ یہ زیور جو اس میں یہ خرابی اس وقت رہ گئی ہے تو واپس کرنا تو اس کی مرمت کرا کے واپس کرنا. تو زیادتی کسی قسم کی ہو, چاہے آپ پیسہ زیادہ لیں یا آپ اس چیز کے اندر کسی قسم کی اس چیز میں کسی قسم کی تبدیلی کرانا چاہیں. اور یہاں تک زیادتی کو مانا گیا کہ اگر آپ کہیں کہ یہ 100 روپے لے جاؤ اور 100 روپے واپس کرنا, لیکن ساتھ ساتھ میرا ایک کام کرتے آؤ کہ یہ قرض بھی کارخانے میں ڈالتے ہوں. اگر شرط لگا دی آپ نے قرضہ دینے کے ساتھ کہ میں اس وقت تک قرضہ نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرا یہ کام نہیں کرو گے, تو یہ بھی سود ہے اور یہ بھی حرام ہے. قرضے کے بات ہو رہی ہے قرضے, تو قرضے کے اندر سود کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے دیا ہے اس سے آپ کچھ زیادہ لیں, چاہے وہی چیز بڑھا کر زیادہ لیں یا چیز تو اتنی ہی لیں لیکن اس کے ساتھ کسی اور چیز کی شرط لگا دیں. یہ ہے قرضے کا مطلب. آپ اس کے اندر ایک بات ہم اور بتا دیں جو اس سے پہلے بتا چکے ہیں, وہ یہ ہے کہ قرضے کے اندر زیادہ واپس دینے کی شرط کرنا حرام, لیکن اگر کم واپس دینے کی شرط کریں تو وہ جائز ہے اور اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں. مثلاً آپ 100 روپے دیں اور کہیں کہ مجھے 90 واپس کرنا, 91 واپس کرنا, 99 واپس کرنا, تو وہ سود نہیں کہلاتا بلکہ سود کہلاتا ہے کہ زیادتی کی آپ شرط لگا دیں. اور یہ مسئلہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا مختلف علماء کی زبانی کہ اگر آپ شرط نہ لگائیں بلکہ واپس کرنے والا خود اپنی طرف سے بڑھا کر واپس کریں تو اب آپ کے لیے اس کا دینا حرام نہیں ہے اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً وہ لے گیا سونے کا زیور ٹوٹا ہوا اور واپس اس نے کیا مرمت کرا, وہ لے گیا 100 روپے واپس کیے اس نے 105 روپے, نہ آپ نے شرط لگائی, نہ آپ نے اسے ڈیمانڈ کیا, نہ آپ نے اسے کہلوایا, خود ہی اس نے اپنی طرف سے یہ کر دیا, تو آپ کے لیے اب زیادتی کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور لینے والے کے لیے بھی ثواب اور مستحب اسی میں ہے کہ جب واپس کرے تو کچھ بڑھا کے واپس کرے. یہ ہے قرضے کا مطلب, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آئیے کاروبار کے مطلب. کاروبار کے مسئلے میں یہ ہے کہ کاروبار جو کیا جاتا ہے چیزوں کی خرید و فروخت, تو وہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپ کر بکتی ہیں, یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو سول کر بیچی جاتی ہیں, یا ایسی چیزیں ہیں جو گن کر بیچی جاتی ہیں. اب ناپ کر بیچنے والی چیزیں مثلا دودھ ہے, یہ ناپ کر پیمانے میں بیچا جاتا ہے. بطور مثال پکڑا, یہ ناپ کر پیمانے سے بیچا جاتا ہے. تول کر بکنے والی چیزیں آٹا ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, گھی ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے یہاں تول کر ترازو سے تول کر بھیجی جاتی ہیں. اور گن کر بکنے والی چیزیں مثلاً انڈے, یہ گن کر بیچے جاتے ہیں, یا کیلے ہیں, یا سیب ہیں, کہ جو درجن کے حساب سے گن کر بیچے جاتے ہیں. تو 3 قسم کی چیزیں ہیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے, یا وہ چیز ہے کہ جو ناپ کر بکتی ہے, یا وہ چیز ہے جو تول کر بکتی ہے, یا وہ چیز ہے کہ جو گن کر بیچی جاتی ہے. اب سود کی تعریف آپ کے ذہن میں, کہ سود اس چیز کا نام کہ آپ نے ایک چیز دی اور اس کے بعد بڑھا کر وہی چیز واپس. اب اگر ایسی چیز ہے کاروبار میں کہ جو ناپ کر بکتی ہے یا تول کر بکتی ہے, مثلا عام طور پر کم پیش آتا ہے اس لیے کہ جو شخص آٹا دیتا ہے وہ آپ سے آٹا نہیں لیتا بلکہ آپ سے پیسے لیتا ہے, چاول دیتا ہے تو چاول نہیں لیتا بلکہ پیسے دیتا ہے, لیکن مسئلہ اس وقت ہے کہ جب بیچنے والا ایک چیز دے رہا ہو اور خریدنے والا وہ چیز دے کر اس کے بدلے میں وہی چیز لوٹا رہا ہو. سود کا مسئلہ ہوتا ہی اس وقت, بنیادی مسئلہ ذہن میں رہے کہ سود کا مسئلہ ہوتا ہی اس وقت کہ جب دینے والا جس چیز کو دے رہا, لینے والا اس چیز کو لے اور لینے کے بعد اپنی طرف سے وہی چیز واپس پلٹا. مثلاً آٹے کے بدلے میں آپ آٹا خریدیں, چاول کے بدلے میں چاول خریدیں, گھی کے بدلے میں گھی خریدیں, ایسا کاروبار کہاں ہوتا ہو سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دینے والا خراب آٹا دے اور اس کے بعد اچھا آٹا بدلے میں دے, دینے والا کم قیمت کی چیز دے اور زیادہ قیمت کی چیز دے. مثلاً فرض کیجیے کہ اس نے آپ کو 5 روپے والا قلم دیا اور بدلے میں 6 روپے والا قلم دیا, تو یہ کاروبار کے سود کا مسئلہ اگر آپ سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ عام زندگی کے اندر یہ بہت کم پیش آتا ہے, لیکن آپ کی معلومات کے اندر یہ مسئلہ رہنا چاہیے, پر اگر کبھی پیش آ جائے تو اس سے بچنا چاہیے, اس لیے ہم بتا رہے ہیں. تو کاروبار کے اندر سود کے مسئلے کی بنیادی چیز یہ کہ ایک چیز آپ دیں اور پلٹ کر وہی چیز آپ زیادہ دیں, ایک چیز آپ بیچتے ہیں اور پلٹ کر وہی چیز جو آپ نے بیچی اسی چیز کو آپ زیادہ دیں, اس کا نام ہے. اس مسئلے کا تعلق سود کے مسئلے سے ہوتا ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں پلٹ کر وہی چیز آپ آٹا بیچ رہے ہیں تو آٹا خرید رہے ہیں, چاول بیچ رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو خریدنے والا قیمت کے طور پر بھی چاول بھی دے رہا ہے. تو اب کاروبار کے اندر جو چیزیں ناپ کر بیچی جاتی یا تول کر بیچی جاتی اگر وہی چیز بڑھا کر دی جائے تو اس کا نام سود ہے اور یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ. اب اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ نے جو چیز دی اور بدلے میں جو چیز دی چاہے دونوں بالکل ایک جیسی ہوں یا چیز تو ایک ہی ہو لیکن ایک کی قیمت کم ہو ایک کی قیمت زیادہ ہو ایک چیز ناقص ہو دوسری چیز جو ہے وہ مکمل اور بالکل صحیح حالت میں ہو کہ ٹوٹی ہوئی چیز مثلاً آپ نے دی اور اس کے بعد اس کے بدلے میں صحیح اور تعلیم چیز ملی مسئلہ ذہن میں رکھیں اور جیسا ہم نے کہا کہ پریکٹیکل لائف میں بہت کم پیش آتا لیکن آپ کے علم میں رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کبھی آ جائے تو اس سے بچنا چاہیے کہ کاروبار کے اندر سود اسی وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب دینے والا ایک چیز کو دے اور دینے والا اس کی قیمت میں وہی چیز واپس کر اسی جلد آٹا لے تو آٹا دے چاول لے تو چاول دے رومال دے تو رومال لے کپڑا دے تو کپڑا لے گھی دے تو گھی وہی چیز واپس یقیناً دونوں چیزوں میں کوئی فرق ہوگا کہ ایک کی قیمت کم ہے ایک زیادہ ہے ایک اچھی ہے ایک بری ہے ایک ناقص ہے ایک صحیح اور سالم جس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ایک ہی چیز دی جائے اور قیمت میں وہی چیز واپس دی جائے بڑھا کر تو یہ سود کہلاتا ہے حرام ہے اور اس سے بچنا ہے تو اب ضروری ہے کہ اگر آپ قیمت میں وہی چیز دے رہے تو اس میں ہی ایک من آپ نے آٹا فروخت کیا تو ایک من آٹا آپ دے سکتے ہیں جس سے زیادہ آپ کے لیے حرام ہے تو سود کا مسئلہ یہ بنا کہ جو چیزیں ناپ کر اور تول کر بیچی جاتی ہیں اگر وہ چیز بیچی جائے اور قیمت سے وہی چیز واپس کی جائے وہی چیز سے مقصد اسی جنس کی آٹا ہے تو آٹا چاول ہے تو چاول چاہے دونوں میں فرق وہی چیز اگر لی جائے تو اتنی ہی آپ کو لینا ہے اگر آپ نے اس سے بڑھا کر لی تو یہ سود ہے اور حرام اور بڑھانے کے اندر وہی مسئلہ جو قبضے میں آیا تھا کہ یہ بھی حرام ہے کہ آپ ایک من گیہوں دے کر ڈیڑھ من گیہوں چاہے آپ نے اچھا گیہوں دیا اور آپ کو ڈیڑھ من خراب گیہوں مل رہا آپ نے ایک من گیہوں وہ دیا جس کی قیمت مارکیٹ میں زیادہ ہے ڈیڑھ من وہ آپ نے گیہوں خریدا جس کی قیمت کم واپسی میں آپ نے بولی ہو سکتا ہے کہ قیمت دونوں کی برابر آ جائے مثلاً آپ جو گیہوں دے رہے ہیں وہ ایک من ملتا ہے 100 روپے کا بل فرض محام اور وہ جو گیہوں دے رہا اس کی قیمت ڈیڑھ من کی 100 روپے تو آپ نے 100 روپے کی چیز دی 100 روپے کی چیز آپ نے دی آپ کو ضرورت تھی کسی وجہ سے خراب گیہوں تو قیمت دونوں کی برابر ہے لیکن وزن چونکہ فرق ہے اس لیے اس کا نام سود ہے تو جو چیز ناپ کر اور تول کر دیتی ہے اگر بدلے میں اسی جنس کی چیز دی جائے چاہے دونوں میں تھوڑا فرق ہو حالت کے اعتبار تو اس کا نام سود ہے اور یہ حرام ہے اور اس میں مسئلہ بالکل برابر ہے چاہے آپ وہی چیز بڑھا کر لیں یا چیز ایک من کے بدلے ایک من لیں لیکن ساتھ میں ایک ماچس کی ڈبیا بڑھا دیں ایک رومال بڑھا دیں ایک قلم بڑھا دیں کوئی چیز بھی جو بڑھ جائے گی تو اس کا نام سود ہو جاتا ہے اور وہ حرام اور گناہ ہے یہ مسئلہ ختم ہوا اور کافی وقت اس نے لے لیا اب اس سے متعلقہ دو تین چھوٹے مسئلے ہیں کہ جن کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے وہ ہم جلدی جلدی بتا کر پھر قربانی کے مسائل پر آتے ہیں اب یہ تو ہو گیا سود کا مسئلہ وہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز لے رہے ہیں اور اس کی قیمت میں بھی وہی چیز مانگ رہے ہیں گاہک سے تو بڑھا کر دینا حرام ہے اور بڑھانے کے اندر کوئی فرق نہیں چاہے آپ ایک من گیہوں کے بدلے میں ایک من ڈیڑھ من گیہوں لیں یا ایک من گیہوں کے بدلے میں ایک من گیہوں لیں اور ایک قلم ساتھ میں خرید لیں ایک بھری ساتھ میں لے لیں ایک رومال ساتھ میں لے لیں ایک ماٹی کی ڈبیا ساتھ میں لے لیں وہ سب کا سب حرام ہے اور گناہ ہے البتہ اگر صورت حال یہ ہے کہ ایک شخص گیہوں فروخت کر رہا ہے کم اور دوسرے شخص کو بڑھا کر واپس کرنا ہے اس کا نام شریعت میں خاص نام ہے اس کا لیکن کیونکہ یہ لفظ ہمارے یہاں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس چیز کو زبان سے نکالتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب اگر تھوڑا آگے تشریف لے لیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آتا ہوں اگر سود کا مسئلہ بیٹھ گیا کہ سود اس چیز کا نام ہے کہ ایک آدمی ایک ہی جنس کی چیز دے رہا اور قیمت میں اسی جنس کی چیز بڑھا کر واپس لے رہا چاہے دینے اور لینے والی چیز میں فرق ہے حالت کے اعتبار لیکن دونوں کی جنس ایک ہی ہے تو یہ سود اور حرام ہے۔ اب یہاں پر شریعت میں ایک لفظ آتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ 3-4 سال سے مسلسل فقہ سنتے آپ ان باریکیوں سے واقف ہو چکے ہوں گے اس مقام پر ایک لفظ آتا ہے جسے کہتے ہیں شہری ہیلا۔ ہیلا کا مطلب ہماری اردو میں تو ہوتا ہے دھوکہ دینا مکاری کرنا پرہیز کرنا لیکن شریعت میں یہ مقصد نہیں ہے لفظ ہیلا بلکہ مقصد یہ ہے کہ خدا نے ایک چیز کو حرام قرار دیا چند مجبوریوں کی وجہ سے ہماری اور آپ مجبوریاں ہماری اور آپ لیکن اگر اسی چیز کو دوسری شکل میں استعمال کر دیا جائے تو اس میں وہ خرابی نہیں رہتی۔ ایک چیز اگر آپ ایک طریقے سے استعمال کریں تو اس میں خرابی اور اگر آپ اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کریں تو اس میں خرابی موجود نہیں۔ تو خدا نے ہمیں پہلا طریقہ بھی بتایا کہ استعمال کرو تو اس میں نقصان اور خرابی ہے اس لیے حرام اور دوسرا طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح استعمال کرو تو وہ خرابی نہیں ہے۔ اس دوسرے طریقے کا نام عام طور پر ہوتا ہے شرعی حیلہ۔ اب وہ اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو ایک من گیہوں بیچنا ہے اور ڈیڑھ من گیہوں لینا واپس، اس لیے کہ آپ کا نقصان ہوا جا رہا ہے، آپ ایک من گیہوں دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ڈیڑھ من گیہوں چاہیے، کیونکہ وہ جو واپس گیہوں مل رہا ہے وہ خراب قسم کا، اور آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا ملاوٹ کرنا، آپ کو اس گیہوں کی خراب گیہوں کی اس وقت ابھی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اب اگر آپ ایک من کے بدلے ایک من لیں تو 100 روپے کی چیز دیں گے، 500 روپے کی چیز آپ کو ملے گی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا میں دیتا ہوں اتنے ہی پیسے کی چیز آ جائے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جو شخص بڑھا کر دے رہا ڈیڑھ من گیہوں واپس کر رہا ہے، اب وہ آپ سے بھی ایک ڈیڑھ من ہی گیہوں لے تب معاملہ صحیح ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیڑھ من دو، اور اب اگر آپ اس کو ایک من دیتے ہیں تو یہ معاملہ سود اور حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو کم دے رہا ہے، اگر وہ کوئی چیز بڑھا دے، چاہے وہ دعانے کی چیز، مطلب ایک من گیہوں اور ایک ماچس بڑھا کر کہے کہ یہ تم لے جاؤ اور ڈیڑھ من گیہوں مجھے واپس کرو، ہر ایک دعانے کی چیز بڑھا دے، لیکن آپ نے ذہن میں خیال یہ کیا، تصور یہ کیا، معاہدہ یہ کیا کہ ڈیڑھ من تو مجھے دو، ایک من میرا جو گیہوں ہے اس کے بدلے تمہارا ایک من گیہوں، اور ایک ماچس کے بدلے میں وہ باقی آدھا من گیہوں آ جائے گا، اور یہ معاملہ اس طرح سے صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر وہ شخص جو بڑھا کر دے رہا ہے وہ کچھ بڑھا کر دے تو حرام، لیکن اگر کم دینے والا کوئی چیز بڑھا دے اور بڑھانے کے بعد جو چیز اس نے بڑھائی، چاہے اس کی قیمت بہت معمولی، اس معمولی قیمت کی چیز اس بڑھی ہوئی چیز کے برابر مانگے، کہ ہم نے ایک من دیا گیہوں ڈیڑھ من لیا، تو ایک من آپ نے دیا اس کا ایک من آپ کے ایک من کے برابر آ گیا، معاملہ خود سے بچ گیا، باقی جو اس نے 20 سے زیادہ دیا وہ مارکیٹ کی دیا کے برابر میں آ گیا، اور یہ آپ کا معاملہ بالکل صحیح ہو گیا۔ یہ ہو گیا سود کا ایک مسئلہ، لیکن اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اور اگر مسئلہ کلیئر نہیں ہوا اور ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، تو آئندہ گفتگو میں پوچھ لیا جائے، اس لیے کہ آئندہ گفتگو میں سود کا مسئلہ آگے چلے۔ اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جو چیزیں گن کر دیکھی جاتی ہیں ان کے اندر شریعت نے سود کو جائز قرار دیا، لیکن کس طرح سے، کس شکل میں، یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہو۔ بعد میں آنے والے حضرات کی اطلاع کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ اگرچہ مسائل کاروبار کے جاری تھے اور موقع اور محل کی مناسبت یہ تھی کہ مسئلے کو آج مکمل کر دیا جائے، لیکن کیونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ہماری گفتگو انتہائی قریب واقع ہو رہی ہے عید کی مناسبت سے، اس لیے بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ مسائل قربانی کے اور عید کے دن کے بیان کر دیے جائیں۔ سود کا مسئلہ ہم نے ایک تو اس وجہ سے مکمل نہیں کیا کہ قربانی کے مسائل کا وقت نہیں رہے گا، اور دوسرے اس لیے بھی مکمل نہیں کیا کہ یہ دو مسئلے آپس میں مل جائیں، جو چیز ناپ کر اور تول کر دیکھی جاتی ہے اس میں سود حرام ہے، اور اس کا طریقہ ہم نے بتا دیا۔ جو چیز گن کر دیکھتی ہے، مثلا کیلے ہیں، سیب ہیں، انڈے ہیں، ماچسیں ہیں، ان سب کے اندر سود بالکل جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، اور اس کا طریقہ ہم آئندہ بتائیں، اور ملنے نہ پائے کہ ہم نے اس کو الگ الگ رکھا۔ لیکن ایک مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بات کاروبار کی ہو، قرضے میں ہر قسم کا سود حرام ہے، چاہے آپ گننے والی چیز قرضے میں دیں، تولنے والی چیز قرضے میں دیں، ناپنے والی چیز قرضے میں دیں، یا روپیہ پیسہ قرضے میں دیں۔ ہم آئیے قربانی کے مسائل کے طور پر۔ جب 3 سال پہلے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو 8ویں یا 9ویں تقریر میں ہم نے قربانی کے مسائل بہت تفصیل سے بیان کیے، ان کا اعادہ تو مقصود نہیں ہے، لیکن کچھ اہم مسائل دوبارہ بتا دینا ہے تاکہ تکرار سے بعد ذہن کے اندر بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی کہ قربانی کی شرعاً کیا حیثیت، ہمارے فقہ سے ہٹ کر جو دوسری فقہ ہیں ان کے مطابق قربانی کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، اور ایک خاص ان کے یہاں نصاب بتایا گیا کہ اس کے اوپر جس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ قربانی کرنا واجب بھی ہے اور سنت بھی۔ واجب کس کے لیے؟ واجب اس کے لیے ہے کہ جو حج کے ارادے سے اس وقت گیا ہوا اور عید قربان کے دن مینا کے میدان میں حاضر ہو، تو مینا کے میدان میں وہ عید کے دن پہنچے گا صبح سویرے، مسجد الحرام میں عید کی رات گزارے گا، اور صبح سویرے مسجد الحرام سے چلے گا اور مینا کے میدان میں پہنچے گا۔ مینا کے میدان میں پہنچ کر اسے 3 کام کرنا ضروری ہے اس کے لیے، کہ پہلے وہ بڑے میدان پر 7 چکر مارے گا، اس کے بعد قربانی کرے گا، اس کے بعد اپنے بال وغیرہ کٹوائے گا۔ تو وہ شخص جو وہاں پر موجود ہے مینا کے میدان میں 10 تاریخ کو عید کے دن، اس کے لیے تو واجب ہے قربانی کرنا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہو۔ لیکن اس کے علاوہ باقی تمام مومنین، چاہے وہ سعودی عرب ہی کے کسی علاقے میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں، ان کے لیے قربانی کا کرنا سنت تو ہے لیکن واجب نہیں، اور اس مسئلے میں تمام مومنین برابر، چاہے امیر ہو یا غریب۔ جس طرح غریب کے لیے قربانی سنت ہے، امیر کے لیے بھی سنت ہی ہے، واجب نہیں بن جاتی چاہے اس کے بعد کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس نے آج تک حج نہ کیا اس کے لیے بھی یہاں پر قربانی سنت، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر کے چلا آیا حج کر چکا ہے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، اس کے لیے بھی اب یہاں پر قربانی کرنا سنت. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے ذہن میں یہ مسئلہ موجود کہ شاید جو شخص ایک مرتبہ حج کر کے آ جائے اس کے لیے پھر ہر سال واجب ہوتا ہے کہ قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے، لیکن ایسی کوئی شریعت کے اندر ایسا کوئی مسئلہ واجب کر نہیں. ہر شخص کے لیے قربانی سنت ہے کہ جو منا کے میدان میں نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس سے پہلے حج کر چکا ہو یا حج نہ کر چکا ہو. البتہ کبھی کبھار یہاں والے کے لیے جو قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان منت مانگے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بقرعید کے دن قربانی کروں، وہ منت کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اور ایسی منت ہمارے یہاں بہت کم مانی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس مسئلے کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے. اب قربانی کرنا پہلا مسئلہ تو یہ بنا کہ سنت، اور جب قربانی سنت ہے تو اب اس کی تمام شرائط سنت ہوتی چلی. اس مسئلے کو ذہن میں بٹھا لیا کہ اگر قربانی واجب ہو تو اس کی تمام شرائط واجب ہو جائیں گی بنا کے میدان والے. اب وہ شرائط کیا ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر جانور اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ختم ہو کر چھٹی میں داخل ہو چکی، گائے ہے اور بکرا ہے تو 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں داخل ہو چکا ہو، بھیڑ ہے تو 7 مہینے مکمل کر چکا ہو اور احتیاط یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کی ہو چکی، تب قربانی اس کی جائے گی. یہ ایک عمر کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈنگڑا نہ ہو، دودا نہ ہو، ایسدار نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، سینگ نہ ٹوٹا ہو، بغیر سینگ کا بھی نہ ہو، بغیر دم کا بھی نہ ہو، کشتی بھی نہ ہو. اس طرح کی بہت ساری شرائط کہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ لنگڑا، دودا، اندھا، کانا نہیں ہونا چاہیے. تو کس طریقے سے آپ بکرے کی تحقیق کریں جس طرح ہونے والی دلہن کی تحقیق کی جاتی ہے، یہ خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، بابند سو مطلب بارہ خیر تو بکرا. تو مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کا کہ اس کے اندر کتابوں کے اندر لکھا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام شرائط ہونی چاہیے اور شرائط بتائی جاتی ہیں، کمزور نہ ہو، بہت بوڑھا نہ ہو، بہت بچہ نہ ہو، اس کے بعد اس کے اندر جسمانی طور پر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی نہ ہو. یہ تمام چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کا خیال کرتے ہوئے قربانی کریں تو ثواب آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ ان شرائط کی مخالفت کریں کہ آپ ایسا جانور لے کر آئے کہ لنگڑا بھی ہے، لوڑا بھی ہے، اندھا بھی ہے، کانا بھی ہے، سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہے، دم بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی ہے، کمزور بھی ہے، بیمار بھی ہے، کسی بھی، اور یہ کہ تمام کے تمام عیب اس کے اندر موجود ہے اور آپ اسے لے آئے، اب آپ اس کو لے آئے تو اس کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں اور قربانی کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو قربانی اب جان بوجھ کر لیا، ایک تو یہ کہ انسان جاتا ہے غلطی سے لے آتا ہے کوئی جانور، عیب کی طرف نگاہ نہیں گئی، توجہ نہیں گئی، یا اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور بیوقوف بنا دیا اور خراب جانور آپ کے سر منڈ دیا. تو جب جان بوجھ کر بھی آپ خراب جانور کی قربانی کر سکتے ہیں تو اگر بھولے سے یا دھوکے میں یا غفلتاً آپ کو خراب جانور ملے تو بہتری سے اولا اس کی قربانی آپ کے لیے بالکل جائے. تو جتنی قربانی کی شرائط کتابوں کے اندر لکھتی تھی دیکھیں وہ سب کے سب تاکید پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ شرائط جانور میں ہو تو ثواب آپ کا زیادہ ہے، زیادہ فضیلت. لیکن اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو وہ جانور حرام نہیں ہے اور اس کی قربانی بیکار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قربانی بھی بالکل صحیح ہوگی. جو بنیادی شرط ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اس کا تو کوئی خیال نہیں کرتا ہے اور ان شروط کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور بنیادی شرط کیا؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ جو خون نہیں نکالتا وہ اگر قربانی کرے گا تو اس کی تمام قربانی ضائع ہو جائے گی. اب ضروری ہے اس کے لیے کہ یا خون نکالے، اس لیے کہ وہ پیسہ جس سے قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے. اب یا تو یہ کہ اپنی تمام زندگی کا خون نکال لے، اور کم از کم اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم جتنی قیمت جانور کی، کہ اگر 400 کا جانور ہے تو 500 روپے لے کر 100 روپے خون نکال کر باقی 400 روپے سے وہ جانور خریدنا، یہ بنیادی شرط ہوتی ہے کہ پہلے واجبات ادا کرو پھر مستحبات. اور باقی تمام شرائط ایسی ہیں کہ عمل کریں گے تو ثواب، عمل نہیں کریں جان بوجھ کر بھی نظر انداز کر دیں تب بھی کوئی گناہ نہیں. اب اگر کوئی ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ اونٹ کی عمر ہے، بکرے کی ایک خاص عمر ہے، گائے کی ایک عمر ہے، بھیڑ کی ایک عمر ہے. یہ عمر ہم کو کیسے پتا چلے گی؟ کسی بھی ذریعے سے اگر ہم کو یقین ہو جائے کہ جانور کی اتنی عمر ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ طرف کرنے کی ضرورت نہیں. اب یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ یہ پتا چل سکتا ہے خود آپ کو، یعنی آپ کو خود اندازہ ہو جانور کی عمر دیکھنے کا، یا بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے آپ کو اس کی بات پر یقین ہو گیا، یا کوئی جب بھی آ کر کہتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے اور آپ کو یقین ہو جائے. جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وہ جانور اتنی عمر کا نہیں مانا جائے. آپ قربانی کا مسئلہ کہ رات قربانی کریں گے، قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت نماز خود کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور کم از کم ظہر کی نماز تک تو باقی رہتا ہے. اگرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ صرف ان لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ جو حج کر رہے ہیں. بہرحال کم از کم ظہر کی نماز تک جو نماز عید کا آخری وقت اس وقت کا قربانی کی جا سکتی ہوں، صبح کی نماز سے لے کر نماز ظہر تک کسی وقت. اب یہاں پر دو تین مستحبات، یہ سب مستحبات ہیں واجبات نہیں. مستحبات کے اندر پہلی شرط یہ آتی ہے کہ عید کے دن آپ صبح اٹھنے سے لے کر اور اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کا کچھ نہ کھائیں نہ پیئیں، ایک طریقے سے آپ صافہ کریں. اٹھنے کے بعد اب آپ اگر نماز عید میں جانا چاہتے ہیں تو ثواب، اور اس کے علاوہ ثواب اس چیز میں ہے کہ سب سے پہلے نہائیں. نہانے کا وہی طریقہ جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، نماز عید کی روز عید کی نیت سے کہ عید کے دن کا غسل کرتا ہوں اور بدن کے اندر. اب نہانے کے بعد نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آئیں. اس تمام عرصے میں اٹھنے سے لے کر واپس آنے تک، نماز سے واپس آنے تک آپ کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ ایک طرح کے بغیر ایک طرح سے باقی کی حالت میں آپ وہ دن شروع کریں. واپس آنے کے بعد اگر قربانی کرانے کا ارادہ ہے تو قربانی کرائیں، بس قربانی کے گوشت سے سب سے پہلا افطار کریں. یہ سب سے پہلی غذا روز عید آپ کے پیٹ میں جو جائے وہ قربانی کے گوشت کی جائے. یہ سنت اور تاکیدات کی چیزیں ہیں، عمل کریں گے تو ثواب ہے، عمل نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. اب اگر آپ عید کے دن کا غسل کرتے ہیں اور آپ کوئی کی تکلیف میں ہے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی غسل کے بعد ڈائریکٹ جا کر نماز عید پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر پڑھ سکتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وضو کو توڑ دے گی. اور دوسری عید کے غسل، عید کا غسل آپ کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ چیز نہ ہو جائے کہ جو وضو کو توڑ دیا کرتی. کر لیں وضو تو سواد ہے، فضیلت ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ آقائے خمینی کی تقلید پہ ہیں تو یقیناً اس غسل کے بعد وضو آپ کے سر سے نہیں اترے گا اور وضو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اب وضو آپ نہانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، کہ نہا کر آئیں گے بال وغیرہ گیلے ہوتے ہیں، وضو کرنے میں دقت ہو جائے گی، نماز کا وقت نکل سکتا ہے. اس لیے آپ پہلے بھی وضو کر سکتے ہیں، بعد سے بھی وضو کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی. لیکن وضو ضرور کرنا ہے اگر آقائے خمینی کی یا کسی اور عالم کی تقلید. اور اگر آقائے خمینی کی تقلید ہے تو غسل کے بعد براہ راست آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کیے. اب اس کے بعد قربانی آپ کرائیں. اگر کہ آپ صبح کی نماز کے بعد سے کسی وقت کی قربانی کرا سکتے ہیں. قربانی کرانے کے بعد اب سنت یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے استعمال میں لایا جائے، ایک حصہ رشتے داروں کو بھجوایا جائے، اور ایک حصہ فقرا اور غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے. فقرا اور غریب کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو مانگنے والے اور پروفیشنل، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو آمدنی کم رکھتے ہیں اور سال بھر کا خرچہ زیادہ ہوتا، محلے میں ہو، دوستوں میں ہو، پڑوس میں ہو، یہاں تک کہ رشتے داروں میں. ایک تو رشتے دار کا اپنا حصہ ہے جو آپ امیر اور غریب سب کو دے سکتے ہیں، اور ایک خالص فقیر کا حصہ ہے کہ آپ غریب رشتے دار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب دوست کو بھی دے سکتے ہیں. یہ قربانی کا مسئلہ تھا، اس کے بعد اس سے متعلقہ نماز عید کا مسئلہ آتا ہے، لیکن وقت ہمارا پورا ہو گیا، مختصراً ایک مسئلہ بتا کر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اہم مسئلہ یہ کہ جب آپ نماز عید پڑھیں گے تو عام طور پر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اگر کہ آپ کے علم میں مسئلہ کہیں تو آ چکا ہے کہ آپ آئے خمینی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ ہے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یعنی ان کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ نماز سے وعدہ پڑھی جائے. ان کا مقلد اگر عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ غذائے مصروفیت کی نیت سے پڑھے، کہ نماز پڑھتا ہوں عید کی دو رقم غذائے مصروفیت کے ارادے، اور یا پھر یہ کہ احتیاط کے واجب کی وجہ سے آپ آئے کوئی وغیرہ کی طرف رجوع کر لیں اور نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. سارا بھی مسئلہ خود ہی بتا رہا ہے کہ نماز عید اگر اکیلے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن عام طور آقا اس کو میں نہیں گنوں گا، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں نماز عید جماعت کے ساتھ. تقریباً ہر ایک کرتا ہے اور اپنی نماز کے ثواب کو کھو دیتا ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جماعت کی نماز، عید کی جماعت کی نماز میں لوگ قنوت نہیں پڑھتے. ایک امام قنوت پڑھاتے ہیں، پہلی رکعت میں پانچ قنوت ہوتے ہیں، دوسری میں چار ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ قنوت نہیں پڑھتے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ قنوت کافی طویل قنوت ہوتا ہے، کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتا، اس لیے پڑھتے نہیں اٹھ جاتے. جبکہ جماعت کی نماز کے اندر صرف اور صرف سورہ حمد اور اس کے بعد والا سورہ آپ کے لیے معاف، باقی آپ کو ہر وہ چیز پڑھنا ہے کہ جسے امام اپنی جگہ پر پڑھ رہا ہے. چنانچہ اگر کوئی بغیر قنوت پڑھے، خالی ہاتھ بلند کر دیا کرے، نیچے کر دیا کرے، اٹھا دے اور نیچے کر دے، تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی اور اس کو ثواب نہیں ملے گا. قنوت اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں ایک سہولت ہے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں لمبا چوڑا قنوت پڑھے کہ جو معصومین سے مربی بھی ہے اور ائمہ جماعت پڑھاتے ہیں، بلکہ آپ کوئی سا بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھا کر خالی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دی اور پھر خاموش ہو جائے کہ امام پڑھتا ہے، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے اور قنوت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کہا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے اور قنوت نہیں پڑھا تو اب آپ کی نماز غلط ہو جائے گی. اور سورہ احرام آپ نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد والا سورہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ پیغمبر کی آواز آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہمارے عید میں کئی مسئلہ چلے گا جو تمام جماعت الحم کا سورہ دوسرا سورہ جماعت کی صورت میں معاف ہے، آپ نہیں پڑھیں جو جماعت کا طریقہ کہ الحمد اور اس کے بعد والا سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی عقیدہ آپ کو پڑھنا ہے. قنوت کا بس طریقہ یہ ہے کہ یا آپ ربنا آتینا والا قنوت پڑھیں، یا اللہ اغفر لنا والا قنوت پڑھیں، یا سبحان اللہ خالی کہہ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو پڑھنا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ لیٹ پہنچے، نماز شروع ہو چکی ہے، قنوت سے پہلے پہلے پہنچ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، نیت کرتے شامل ہوں. رکوع کے اندر آپ پہنچے کہ پیش امام رکوع میں ہے، رکعت پوری نکل چکی ہے، پانچوں قنوت نکل چکے ہیں، آپ کو اب یہ سہولت ہے کہ آپ نیت کر کے رکوع میں شامل ہو جائیں اور آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جائے. اس کے ساتھ یہ عید کی نماز کے لیے، عید کی نماز واجب کی نیت تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. یا تو آپ وہی مسئلہ اور وہ سب سے بہتر ہے کہ نماز پڑھتا ہوں عید کی غربت پر قربت نہیں لینا، ہر صورت میں خالی قربت کی آپ نیت کریں. گرو محمد والا ہماری گفتگو جس موضوع پر جاری تھی آج اس کو ساتواں ہفتہ، اور جب ہم نے اس گفتگو کو شروع کیا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین تقاریر کے اندر یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، لیکن اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے موضوع کے مناسبت سے میٹر بہت زیادہ ملتا چلا گیا، اور آج اگر کے ساتھ ایک گفتگو ہے اور ہم اس موضوع کو آج کی اس گفتگو میں اختتام تک پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ کم از کم دو یا تین مستقل تقاریر بن سکتی ہیں. لیکن صرف اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کہ اب ایک ہی موضوع بہت طویل ہو چکا ہے، اتساہت پیدا ہونے لگے گی، اس لیے آج ہم اس کو بادل ناپاستہ ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلا اور بعد میں کسی مرحلے پر ضرورت محسوس ہوئی تو دوبارہ جو باقی ماندہ حصہ ہے اس گفتگو کا وہ آپ کے سامنے لایا جائے. ہماری گفتگو جاری تھی احسان کے موضوع پر، اور اس گفتگو کے دو حصے ہو رہے تھے. پہلا حصہ تو یہ تھا کہ احسان کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ جس کے اوپر احسان کیا جائے اس کی ذمہ داری کیا ہے. احسان کرنے والے کی ذمہ داری یہ کہ اس کے سامنے جو بھی آئے، کس شکل میں آئے، کس صورت کے اندر آئے، کس حیثیت سے آئے، اگر اس کے سامنے جب سے سوال دراز کرتا ہے تو فوراً اس کی امداد کر دو، نہ تحفظ کرو، نہ پوچھو، نہ معلوم کرو، بلکہ اگر معلوم بھی ہو جائے کہ یہ صاحب حیثیت تو تم اس چیز کی تحقیق نہ کرو، نہ یہ خیال کرو کہ اس کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ، جب اس نے ہاتھ پھیلایا تو جتنا ہو سکے تم اس کو اس کا بدلہ دو، اس کا سلا دو. پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ تم لوگ ایک خرمے کا، کھجور کا ایک دانہ، اگر ایک دانہ کھجور بھی تمہارے پاس ہو تو اسے جب کوئی مانگے تو مانگنے کے بعد اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اس لیے کہ ایک دانہ خرما بعض اوقات قیامت کے دن تمام زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. خرمے کا، کھجور کا ایک دانہ تمام زندگی کا گناہ معاف کرا سکتا ہے. اور یاد رکھو کہ ایک دانہ نہ ہو، آدھا دانہ ہو تو آدھا دانہ کھجور، کھجور کا آدھا دانہ انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جا سکتا ہے. تو معمولی سے معمولی چیز کی اہمیت کو بھی کم نہ سمجھا جائے، بلکہ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں دیجیے. اور یہ صدقہ، یہ احسان، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک بعض ایسے مقامات پر کام آتا ہے کہ جہاں انسان کی نماز، انسان کے روزے، انسان کے حج اور انسان کی دوسری عبادتیں جواب دے جائیں. کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں انسان کے دوسرے اعمال جواب دے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک معمولی سا صدقہ، ایک معمولی سا احسان اللہ کے راستے میں ایک معمولی سی خیرات آگے آتی اور آگے آ کر مومن کی مدد کرتی ہے. کتاب ثواب الاعمال میں سے ایک واقعہ امام علی نقی علیہ ہمارے دسویں امام کی روایت ہے. ہمارے دسویں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اور بنی اسرائیل کے عابد اپنے عبادت کے اندر انتہائی داستانی تھے، تمام زندگی خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی شہر والے یا گھر والے ان کی عبادت میں خلل ڈالتے تو اکثر یہ موجود ہے کہ گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں غاروں کے اندر چلے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت مکمل طریقے سے اللہ کی طرف توجہ دباتے ہوئے انجام دیتے تھے. اب ہمارے دسویں امام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک عابد تھا، اور اس عابد نے 70 سال تک خدا سے عبادت کی، ستر سال تک عبادت الہی کے اندر لگا رہا اور ستر سال تک اپنے مکان کی اوپر والی منزل میں اپنے آپ کو بند رکھا. یہاں تک روایت ہے کہ ایک مرتبہ بھی اپنے مکان سے نیچے نہیں اترا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکان سے نیچے اتروں اور تھوڑی دیر کے لیے عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جائے. ستر سال تک عبادت کر رہا لیکن ستر سال کے بعد ایک مرتبہ شیطان غالب آیا اور ہمارے دسویں امام کی روایت ہے کہ اس طرح غالب آیا تو یہ شخص اپنے مکان کی اوپر والی منزل کے اوپر بیٹھا تھا. ایسی حالت میں بے اختیار اس کی نگاہ نیچے سڑک کے اوپر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک نامحرم عورت وہاں سے گزر رہی ہو. کچھ ایسی خوبصورت اسے محسوس ہوئی کہ شیطان کا جادو اس کے اوپر چلا. کچھ اتنا اس نے حسن سے محسوس ہوا کہ بے اختیار اس کا دل اس کی عقل اس کا دماغ تمام اس کے ہاتھ سے جاتے رہے اور اپنی عبادت کے سلسلے کو منقطع کیا. منقطع کرنے کے بعد نیچے اترتا اور اترنے کے بعد اس عورت کے پیچھے پیچھے چلا. اب ہمارے سچے امام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد اس سے زنا کی خواہش کو ظاہر کیا. جب اس عورت کے سامنے اس نے زنا کی خواہش کو رکھا تو وہ عورت کو اتنی نیک اتنی صالحہ اتنی پارسہ نفس وہ بخوشی راضی ہو گئی. ثواب الاعمال کی روایت کہ عورت راضی ہو گئی. راضی ہونے کے بعد اس عادت نے اس کے ساتھ زنا کی اور عین زنا سے فارغ ہونے کے وقت اس کی موت کا وقت آ گیا. جیسے ہی یہ زنا سے فارغ ہوا ملک الموت آسمان سے اترا اور اس کے پاس پہنچا تاکہ اس کی روح کو قبض کرے. اب روح کو قبض کیا جا رہا اور روح کو قبض ہوتے ہوتے تھوڑا وقت لگتا ہے. ہمارے قصد امام یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کر کے اٹھا اور زنا کر کے اٹھا تھا کہ ملک الموت اس کے سر پہ آ پہنچا. روح قبض ہو رہی اور زبان اس کی حرکت کرنے کے قابل نہ رہی. آخری وقت زبان حرکت کے قابل نہ رہی. اتنے میں اس کی نگاہ پڑی ایک فقیر کے اوپر کہ جو وہاں سے صدا لگاتا ہوا اور آواز دیتا ہوا گزر رہا ہے کہ کوئی اللہ کے نام پر میری مدد کرے. یہ ہر وقت اپنے روزی کو اپنی ابا کے اندر رکھا کرتا تھا. زبان حرکت نہ کر سکی. ہاتھ کے اشارے سے فقیر کو اپنی طرف بلایا اور بلانے کے بعد اپنے لباس کی جیب کی طرف اشارہ کیا. فقیر نے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سوکھی ہوئی روٹی اسے مل گئی جو اس عابد کی خوراک تھی. وہ سوکھی ہوئی روٹی لے کے چلا گیا اپنی منزل کی طرف چلا گیا. جانے والا گیا ملک الموت نے اس کی روح کو اتنی دیر میں نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو پہنچا دیا گیا اس مقام کی طرف سے جس کا مقدر تھا. صحابیوں نے سوال کیا ایک مرتبہ دسویں امام سے کہ جبنا رسول اللہ وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں اسے پہنچایا گیا تو امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام جنت. اصحاب امام ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ بے شک جبنا رسول اللہ ستر سال جو اس نے عبادت کی تو خدا نے یقیناً اس کو جنت ہی میں پہنچایا ہوگا. امام نے جواب دیا کہ نہیں تمہارا خیال بالکل غلط ہے. یہ اس کی عبادت نہیں تھی کہ جو اسے جنت کے اندر لے گئے اس لیے کہ خدا نے اس کی ستر سال کی عبادت کو ایک طرف رکھا اور آخری وقت میں فعل زنا کو دوسری طرف رکھا تو زنا کے فعل نے اس کی تمام عبادت کو کھا لیا. اب زنا کا فعل اور اس کی ستر سال کی عبادت ایک دوسرے کے مقابل آ گئی. اس کے بعد صرف اس کی ایک نیکی کہ اس نے سوکھی ہوئی روٹی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی وہ نیکی آگے آئی اور آگے آنے کے بعد اس کی نیکیوں کے پلے کو جھکا کر اسے جنت کی طرف لے گئی تھی. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ انسان کی عبادتیں جب اس کے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ضبط ہو رہی ہوں حق ہو رہی ہوں تو اس وقت ایک معمولی سا فعل آگے آتا نیکی صدقہ اور احسان آگے آتا اور آگے آنے کے بعد انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرا کر اسے جنت کی طرف بھیجا سکتا ہے. یہی پیغمبر اسلام نے کہا کہ کھجور کے ایک دانے کو بھی کم اہم مت سمجھو وہ تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے اور آدھے دانے کی اہمیت کو بھی کم نہ سمجھو وہ تمہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے باغات کی طرف لے جا سکتا ہے. تو احسان اور صدقہ انسان جس طرح سے کرے جس حیثیت سے کرے اس کا ثواب ہے اور انتہائی ثواب ہے. چھٹے امام کی روایت سے یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا معمولی سوال کر رہا یہ روایت ہے امام ہشتم کی جسے معراج السعادت کے اندر نقل کیا گیا. امام ہشتم کی روایت کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو مجھے پانی پلا دو اور تم اسے پانی پلا دو تو پتا ہے کہ تمہیں اس کا کتنا ثواب ملے گا. یہ ایک صدقہ یہ ایک احسان ہے ایک نیکی ہے اس کا تمہیں کتنا ثواب ملے گا. اور صاحب سوال کرتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ ہمیں بتائیے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی شخص کو ایک اتنا پانی پلا دو کسی شخص کو تم نے اتنا پانی پلایا کہ جس سے وہ سیراب ہو گیا اس کا پیٹ بھر گیا تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بندہ اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور ایک بندہ آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے؟ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ جو ایک شخص کو آزاد کرے گا تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. خالی پانی پلانے کا اتنا ثواب. اصحاب امام نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ یقیناً ہاں اگر کوئی شخص پیاس سے بے چین اور بےتاب ہو رہا ہو اور اس کے پاس کبھی پانی موجود نہ ہو اور کوئی اسے پانی ملا دے تو اتنا ہی ثواب ملنا چاہیے. امام کے کان میں جملے پڑ گئے. امام نے کہا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ ثواب جو میں نے بتایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، یہ اس کو پلانے کا ثواب نہیں جس کے پاس پانی موجود نہ ہو، یہ اسے پلانے کا ثواب ہے کہ جس کے پاس پانی ہو، پانی میسر ہے، وہ خود پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر تم نے اسے پانی پلایا تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا یہ غلام کی آزاد کرنے کا ہے، اور اگر تم نے کسی کو ایسے وقت میں پانی پلایا جب اس کے پاس پانی نہ ہو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے تم نے ایک مردے کو زندہ کر دیا ہے، ایک شخص کو موت سے بچا لیا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک شخص کو موت سے بچایا اس نے گویا تمام انسانوں کو موت سے بچا لیا۔ تو ایک گلاس پانی کا ثواب امام بتا رہے، اور ایسے شخص کو پانی پلانے کا ثواب کہ جس کے پاس پانی ہے لیکن اس نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، اتنا ثواب کہ جتنا یہ غلام کو آزاد کرنے کا۔ یہ کیوں؟ یہ عادت ڈلوانا، یہ ہمارے اندر عادت ڈلوانا ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے جب سے سوال دراز کرے، کوئی تمہارے سامنے کوئی سوال کرے تو معمولی سے معمولی سوال کو بھی کم اہم نہ سمجھو، اور اگر تمہارے پاس دینے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے تو اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر مت سمجھو۔ تو یہ سخاوت کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں احسان کرنا، یہ انسان کو آخرت کی تمام تکالیف سے بچاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت کی تکالیف سے بچاتا ہے بلکہ روایت تو یہ ہے کہ بعض مقام پر واجب القدر شخص ہے لیکن کیونکہ اس میں جذبہ خیرات، جذبہ احسان، جذبہ سخاوت تھا تو اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ امام محمد کتاب مسائل الشیعہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پانچویں امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی غزوے کے نتیجے میں کچھ کافر، کچھ مشرک، کچھ منکر خدا اور منکر رسول گرفتار کر کے جائے۔ اب ذہن میں اس خیال کو رکھیے کہ آنے والے کون؟ آنے والے منکر خدا یا مشرک خدا، خدا کے ساتھ شرک کرتے اور رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کافر عربی پیغمبر اسلام کے مقابلے میں جنگ کر چکے، آئے اور لانے کے بعد اپیل کر دیے، قید قید کی حالت میں ہے کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ جو کہ یہ کافر عربی ہیں کہ یہ سب کے سب واجب القتل، اصحاب رسول لے کر آئے اور لانے کے بعد ایک ایک کو قتل کر دیا۔ قتل کرتے کرتے ایک شخص پر پہنچے جہاں کتنے تلوار اٹھائے اسے قتل کرنے کے لیے، ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ اسے چھوڑ، اسے آزاد کر دو اور اس کے علاوہ باقی سب کو قتل کر۔ اصحاب رسول بغیر کسی اعتراض کے حکم رسالت کی پابندی کے اوپر مجبور ہو، لیکن اس شخص نے جسے آزاد کیا گیا اسے ایک مرتبہ انتہائی حیرت اور حیرانی کے عالم میں پیغمبر کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے محمد، تو نے کیا عجیب و غریب کام کیا، میں اور میرے تمام ساتھی سب کا ایک ہی قصور، سب کا جرم ایک ہی تھا اور سب کے سب تیری رسالت کا انکار کر کے تجھ سے لڑنے آئے تھے، لیکن تو نے یہ کیا کیا کہ ان سب کو قتل کرا دیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ تو کہا کہ ہاں، مجھے جبرائیل امین نے ابھی بتایا ہے کہ تمہارے اندر پانچ ایسی خصوصیتیں کہ جو حب اللہ و رسول ہو، کہ ان پانچ خصوصیتوں سے اللہ بھی محبت کرتا اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا، تو کیونکہ پانچ خصوصیتیں تمہارے اندر اس لیے واجب القتل سے، لیکن اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور تمہارے قتل کا حکم واپس دے دیا گیا۔ کہا کہ اے محمد، وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں پیغمبر اسلام، پہلی چیز الغیرت الشدیدت علی حرمی، تیری پہلی خصوصیت یہ ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ خصوصیت کی جس سے اللہ اور اللہ کرم اپنی بیوی کے بارے میں انتہائی با غیرت، انتہائی صاحب غیرت ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری بیوی کوئی ایسا کام کرے کہ جو حیا اور شرم کے منافی ہو۔ تو خدا کو تیری عادت انتہائی پسند ہے، خدا کو تیری عادت سے محبت ہے کہ تو اپنی بیوی کا اتنا خیال کرتا اور اتنی شدید غیرت رکھتا، یہ اس خصوصیت سے خدا اور رسول محبت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی اگر بلند خصوصیت ہو تو خدا اور رسول یقیناً اس سے دشمنی رکھتے ہوں گے، تو اگر با غیرت ہونا خدا اور رسول کی محبت کو دلاتا تو بے غیرت ہونا خدا اور رسول کی نفرت کو لاتا ہوگا۔ تو اب وہ تمام شوہر، وہ تمام گھر والے جن کے گھر والے اس طریقے سے بے پردہ اور یہاں گھروں سے نکل کر سڑکوں اور بازاروں پر آتے ہیں، وہ بھی یاد رکھے کہ اگر ان کے اندر یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ میرے گھر والے غلط کام کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ اور رسول ان کی اس صفت سے نفرت کرے گا۔ جب اللہ اور رسول کی اتنی محبت ایک واجب القتل کافر سے صرف اس لیے کہ وہ غیرت والا ہے، تو خود ہی اندازہ کر لے کہ غیرت کا کیا مقام ہے۔ اور تیری دوسری خصوصیت، پہلی خصوصیت تو یہ کہ تو باغیرت
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ تو خود اخلاق ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا، اور تیسری خصوصیت تیری سخاوت ہے کہ تو احسان کرتا اور ہر ایک پہ احسان کرتا، کافر سے بھی احسان کرتا، مومن سے بھی احسان کرتا، اپنے بارے پر بھی احسان کرتا، غیر پر بھی احسان کرتا. یہ وہ تیسری خصوصیت ہے کہ جس سے خدا اور رسول کو انتہائی محبت ہے. اور تیری چوتھی خصوصیت صدق اللسان، تیری زبان بالکل صاف ہے، تو اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اپنی زبان سے کوئی ایسا فعل نہیں نکال، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتا ہے کہ جو جھوٹا ہو. اور پانچویں خصوصیت یہ کہ اپنے والدین کی عزت کرتا. تو پیغمبر اسلام نے ایک کافر کو، ایک واجب القتل کو، ایک اس کو کہ جو پیغمبر سے لڑنے آیا، اس لیے معاف کر دیا کہ اس کے اندر ایک خصوصیت احسان کی بھی تھی، ایک خصوصیت سخاوت کی بھی تھی. تو جو پیغمبر ایک واجب القتل مشرک کے ساتھ احسان اور سخاوت کی خصوصیت کی بنا پر اتنا بہتر شروع کرے، تو اگر ان کے اوپر ایمان لانے والا مومن اس خصوصیت کو رکھے گا تو پیغمبر اسلام اس سے کتنی محبت کریں گے اور کتنا اسے عزیز سمجھیں گے. اور جسے پیغمبر اسلام عزیز سمجھے، یقیناً اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہونا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا ہو جائے. تو واجب القتل کافر بھی ہے، اس دنیا کا عذاب اس کے اوپر سے دور ہو گیا صدقے اور احسان کی وجہ سے، اور اس دنیا کا عذاب تو وعدہ ہی ہے کہ وہ دور ہو جائے گا جو شخص صدقہ اور احسان دیتا. اور وہ وعدہ کہاں پر ہے؟ وہ وعدہ خدا کا ہے حضرت موسیٰ سے. کتاب بہار الانوار کے اندر امام محمد تسلسل کو ذہن میں رکھے کہ ہماری گفتگو اس تسلسل سے آگے بڑھ رہی، کہ کافر ایک کافر ہے تو اس سے دنیا کا عذاب دور کر لیا گیا، تو یقیناً مومن کے اندر اگر احسان کی خصوصیت پیدا ہو جائے تو حقیقتاً اس سے دنیا کا عذاب دور کر لیا جائے گا. اور اب بچا آخرت کا عذاب. پانچویں امام یہ فرما رہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور کوہ طور پر جانے کے بعد خدا سے راز و نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ اپنا ایک گفتگو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بار الہ، میں تیرے پاس دو سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے خاص طور سے آیا ہوں. اور پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا تو تو اسے اس کے بدلے میں کس قسم کی جگہ دیتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسکین کو کھانا کھلاتا تو تو اس مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا. حضرت موسیٰ کے دو اہم ترین سوالات کہ نماز پڑھے دار الہ تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اور مسکین کو کھانا کھلائے، احسان کرے، مسکین کے اوپر نوازش کرے، اسے بخشش دے، تو تیری نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. اور جواب بارگاہ الہی کہ اے موسیٰ، جو شخص نماز پڑھتا تو جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا، رکو کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، تو میں تمام ملائکہ کو جمع کرتا ہوں، اور تمام ملائکہ کو جمع کر کے ان کے سامنے فخر کرتا ہوں کہ دیکھو میرے ملائکہ، یہ میرا وہ عبادت گزار بندہ کہ جو میری خاطر نماز پر قائم کر رہا اور اپنے آپ کو اس محنت و مشقت میں ڈالتا. اور اے موسیٰ، جس کا میں فخر کے ساتھ تذکرہ کروں، اس کے بعد اسے جہنم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کا تذکرہ خدا کر رہا اور مجلس اکٹھا کر کے خدا تذکرہ کر رہا، تو اس کا کتنا بڑا مقام خدا کی نگاہ میں ہو گیا. ایک معمولی سے نماز جسے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، اور اہمیت تو دینے کا یہ ثبوت ہے کہ اگر آج کل سردیوں کا زمانہ، کبھی دیر سے آنکھ کھلی، پتا چلا کہ صبح کی نماز ادا ہو گئی، تو ہم اس کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ جیسے ایک مکھی یا مچھر کو اڑانے کو دیتے ہیں. دل میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ آج کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہم کر بیٹھے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں اس معمولی سے نماز، ہماری نگاہ میں معمولی سے نماز کی کیا اہمیت ہے کہ خدا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ملائکہ کو جمع کر کے ہمارا تذکرہ کرتا، تو جس کا تذکرہ خدا کی زبان پر ہو اس کا کیا مقام، کیا شرف اور کیا فضیلت، صرف اس لیے کہ دن میں 15 منٹ آپ خدا کی عبادت کے لیے دے دیتے ہیں. اور اے موسیٰ، جب کوئی شخص کسی مسکین کو کھانا کھلاتا تو پھر اس کے ساتھ میرا یہ وعدہ کہ جب روز قیامت ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن تمام گناہگار لائے جائیں گے، اور ان گناہگاروں کے اندر یہ شخص بھی ہوگا کہ جس نے مسکین کے ساتھ بہتر سلوک کیا، تو اس وقت میرے حکم سے کچھ فرشتے تمام اہل قیامت کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمام کی تمام کائنات کی نگاہ فرشتوں کی طرف بلند ہو جائے گی کہ یہ فرشتے کیوں کھڑے ہوئے اس طرح ہمارے سامنے آ کر. اور ایک مرتبہ فرشتے نام لے کر پکاریں گے کہ اے خدا، اتنے خدا، کیونکہ تو نے ایک دن خدا کے حکم کو مانتے ہوئے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا، اس لیے آج تیری جزا خدا دینا چاہتا. اور وہ جزا یہ ہے کہ جیسے ہی تمہارے اعمال میں کمی اور خرابی ہو، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جا رہا. مسکین کو کھانا کھلانا ایک معمولی سا فعل، ایک معمولی سا کام کہ جس کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ ہمارے تمام نیک اعمال کی کمی کو پورا کرا کے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کے اندر لے جائے گی. تو پہلے والی روایت کو اس روایت سے ملا تو پہلے والی روایت یہ بتاتی کہ صدقہ دینے والا دنیا کی ہر قسم کی آفتوں پریشانی سے بچ سکتا، یہاں تک کہ واجب الفضل ہے تو خدا نے اسے رہا کرا دیا، اور اس روایت سے یہ پتا چلا کہ آخرت کی ہر قسم کی خرابی بھی صدقہ دینے والے پر سے دور ہو جائے گی، تو اس معمولی سے فیل کا کتنا بڑا اجر ہے کہ دنیا اور آخرت کی برائیاں، دنیا اور آخرت کے عذاب، دنیا اور آخرت کی مصیبتیں ہمارے معمولی سے فیل یعنی صدقے کی وجہ سے ہم پر سے دور ہو رہی ہیں۔ لیکن صدقہ دیتے وقت ضروری ہے کہ انسان صدقہ جب دے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے دے، اور اپنے صدقے کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام زندگی صدقہ کیا لیکن نہ دنیا کا فائدہ ملا نہ آخرت کا فائدہ ملا۔ یہ کس طرح ہوتا؟ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یاد رکھو ایمان والو تم اپنے صدقات کو خود اپنے ہاتھوں سے باطل نہ کرنا من اور اذى کے ذریعے سے، یعنی جس کو صدقہ دیا اس کے اوپر احسان جتا جتا کر اسے اذیت پہنچا پہنچا کر اپنے صدقے کو اگر اپنے ہاتھوں سے دبا دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ صدقہ بھی دیا لیکن نہ آخرت کا اجر ملا نہ دنیا کا اجر ملا، دونوں ہاتھ سے چلے گئے۔ یہ ذمہ داری ہے صدقہ دینے والے کی، اور صدقہ لینے والے کی ذمہ داری کیا؟ صدقہ لینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ صدقہ لے تو اگر بدلہ دے سکتا ہے تو بدلہ، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم ذہن کے اندر یہ خیال رہے کہ میرے اوپر یہ نعمت کس نے نازل کی ہے، میرے ساتھ کے بہتر سلوک کس نے کیا، اور اگر انسان اس کا خیال نہیں کرے گا تو خدا کی طرف سے نعمتوں پر نعمتیں آئیں گی، لیکن جب احسان فراموشی شروع ہوگی تو خدا تھوڑا امتحان لے گا، تھوڑی احسان فراموشی کو نظر انداز کرے گا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا آئے گا کہ تمام نعمتوں کو چھین لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ قہر شدید وہ عذاب شدید نازل ہو جائے گا جو احسان فراموش کے لیے۔ اسی ضمن میں ہماری گفتگو جاری تھی حضرت ازمیہ کے ایک واقعے سے، اور اب وقت کی کمی یہ بتا رہی ہے کہ صرف یہ واقعہ ہی مکمل ہو سکتا ہے اور مزید ہماری گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج ہماری گفتگو میں ذرا تیزی زیادہ تھی جس کی لوگوں نے شکایت اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کی ہے، لیکن کیونکہ محدود وقت کے اندر بات پہنچانا تھی اس مجبوری کے تحت ہم نے اس گفتگو کو ذرا تیز رکھا۔ حضرت ارمیا کے واقعے میں بات اس مقام تک پہنچی کہ احسان فراموش کے ساتھ خدا کیا کرتا، بات اس منزل اور اس مرحلے تک پہنچی تھی اور اس مقام تک آئی تھی کہ وقت نظر جسے خدا نے اتنا بڑا مقام دیا اور اسے اتنا بڑا عہدہ دیا، اتنی اس کی منزل بلند اور وسیع تھی کہ اسے بنی اسرائیل جیسی قوم کے اوپر تسلط دیا، اور اس وقت تسلط دیا کہ جب بنی اسرائیل والوں نے ایک مرتبہ اسے شکست دی تھی، زخمی ہو کر میدان سے بھاگا، لیکن دوبارہ خدا نے اسے بنی اسرائیل پر تسلط دیا، کیوں؟ تاکہ یہ ان کے گناہوں کا بدلہ بن سکے اور ان کے گناہوں کی سزا انہیں پہنچا سکے، چنانچہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ یہ ہماری گفتگو گزشتہ گفتگو سے متصل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو واقعہ سمجھنے میں دقت آ رہی ہو کہ وقت نصر وہ بچہ تھا کہ جو حرام زیادہ تھا، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا، سورنی کا دودھ پی پی کے پرورش پا رہا تھا، اور لوگوں کے بچے کھچے روٹی کے ٹکڑے کھا کھا کر وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، تمام بیماریاں تھیں، لیکن خدا نے بیماریوں کا علاج اپنے پیغمبر کے ذریعے کرایا، پھر اسے فوج دی، اسے طاقت دی اور تمام بنی اسرائیل کو اس کے قابو میں کر دیا، اس نے بنی اسرائیل کا قبضہ کرنے کے بعد تمام مردوں کو قتل کر دیا، صرف چند طاقتور اور صحت مند مردوں کو اپنے ساتھ گھرانے کے ارادے سے لے گیا، اور روایت کیا ہے کہ تین آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ان تین میں سے دو پیغمبر، ایک حضرت عبید اور ایک دوسرے پیغمبر حضرت دانیال۔ حضرت دانیال کو بہت سے علماء نے پیغمبر نہیں مانا، یہ تین پیغمبر تھے کہ جن کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے تمام مرد قتل کر دیے گئے، تمام عورتیں شہید بنا لی گئی، اور تمام بچوں سے خدمت جاری کا اور غلامی کا کام دیا جانے لگا، اور اس وقت کا قتل عام جاری رکھا جب تک کہ وہ خون بند نہ ہوا جو حضرت یحییٰ کے سر سے نکلنا شروع ہوا تھا، اور جب وہ خون بند ہو گیا تو اس کے بعد اس نے اپنے کام کو ختم کیا۔ اب خدا نے جتنے احسانات کیے تھے اور اس سے جو کام لینا تھا وہ خدا لے چکا، اب اس کا فرض یہ تھا کہ خدا کے احسانات کا خیال کرتا، لیکن بس اسی مقام سے احسان فراموشی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان تینوں بندوں کو جو خدا کے مقدس بندے سے قید خانے میں ڈال دیا، اور حضرت دانیال جیسا شخص جو انتہائی محبوب کا بارگاہ الہی، اسے اٹھا کر شیروں کی کٹھار میں چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ اسے شیروں کے درمیان ڈال دیا جائے، اس لیے کہ یہ خدا کی عبادت کرتا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم واقعے کو بہت مختصر کر رہے ہیں، کہ حضرت دانیال ایک مرتبہ اس کی قید کی حالت میں خدا کی عبادت کر رہے تھے، اس کی نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ جلال میں آ گیا کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ اپنے خدا واحد کی پرستش کر رہا ہوں، حکم دیا کہ اپنے خدا کو مانتا ہے، اگر اس کا خدا سچا ہے تو اسے شیروں سے بچا لے گا، اور یہ کہہ کر حکم دیا کہ اسے اس مقام پہ ڈال دیا جائے کہ جہاں پر شیر، چنانچہ حضرت دانیال ایک کنویں میں ڈال دیے گئے جس کے اندر کچھ شیر بھی بند کر دیے گئے تھے، لیکن یہ رحمت خدا تھی کہ ان شیروں نے حضرت دانیال کو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ شیرنی کا دودھ پی پی کے حضرت دانیال اپنی زندگی گزار رہے تھے. یہاں تک کہ جب اس کی احسان فراموشی اس مقام تک پہنچی اور خدا نے اپنی جتنی نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں اس نے خدا ہی کے محسن بندوں کو گرفتار قید اور قتل کرانا شروع کیا, کیونکہ اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی خدا کی عبادت کرتا ہے وہ واجب اور قتل ہے. تو اب خدا نے احسان فراموشی کا صلہ اسے دینا چاہا. رات کو سویا اور آپ کی حالت میں اس نے یہ دیکھا کہ اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہو گیا, اس کا سینہ جو ہے وہ تانبے کا ہو گیا, اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر لوہے کے ہو گئے. رات کو یہ خواب دیکھا, جب یہ خواب دیکھا تو اگلے دن صبح سویرے دربار میں آتے ہی تمام خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتاؤ. وہ تمام کے تمام جواب سے دیتے ہیں کہ اے بادشاہ وقت پہلے آپ اپنا خواب بتائیے, اس کے بعد ہی تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں. اور تخت نصر نے کہا کہ میں تمہیں انعام دیتا ہوں, تنخواہیں دیتا ہوں, اس لیے کہ تم میری مشکلات کو حل کرو. اگر خواب سن کر تم تعبیر بتاؤ تو اس میں کون سا کمال. اس کا مقصد یہ ہے کہ آج تک تم نے میری دولت ناجائز طریقہ پڑھ لی اور یہ کہہ کر حکم جاری کیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے. تمام تعبیر بنانے والے خط بتانے والے قتل کر دیے گئے. اس کے بعد مسلسل 3 دن کا خواب دیکھتا رہا اور پریشان ہوتا رہا کہ کس سے کا حل دریافت کر. اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے یہ کہا, ہماری گفتگو تقریباً 40 سیکنڈ دیر سے شروع ہوئی, اس کے ساتھیوں نے اس سے یہ کہا کہ ایک شخص ہے کہ جو تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا, اور وہ کہ جو قید خانے کے اندر حضرت دانیال کو جلدی جلدی نکالا گیا. نکالنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا, تعبیر بتاؤ. حضرت دانیال نے ہاتھ بتایا کہ میرا سر سونے کا, سینہ تانبے کا, ہاتھ پاؤں دوئے. تو کہا کہ اس کی تعبیر کیا؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تو قتل کر دیا جائے گا, اس لیے کہ بس اب خدا تجھے مہلت دے چکا. اس نے سنا, سننے کے بعد حکم جاری کر دیا کہ 3 دن تک شہر کو بند کر دیا جائے, کوئی شہر باہر سے نہ آنے کا. 3 دن تک میرے محل کے چاروں طرف فوج لگا دی جائے, اور کوئی محل والا نہ باہر نکلے نہ اندر آئے. اور اپنے تمام محل والوں کو حکم دیا کہ تمام اسلحہ لا کے جمع کرا دیا جائے. تیر تلوار نیزے چھریاں تمام ایک مقام پر جمع کرا دیے گئے. تمام محل والے بغیر ہتھیاروں کے ہو گئے, لیکن ہاں اس کے ساتھ جو محافظ تھے وہ تلواریں لیے ہوئے سال سال اس کی حفاظت کر رہے تھے. 3 دن گزرتا, بے چینی بڑی, اور بے چینی بڑھنے کے بعد اپنے مقام پہ وہ کھڑا ہوا. اب تاریخی روایت میں یہ کہ اس نے بڑی برائی سے جن آدمیوں کو قتل کرایا تھا ان کے اندر ان میں سے ایک کا باپ تھا کہ جو اس کا بابی باز بنا ہوا تھا. جب 3 دن میدان تک آ رہا تھا اور یہ بے چین ہو کر اپنے مقام سے اٹھا, اس نے یہ دیکھا, اس بابی باز نے یہ دیکھا کہ یہ وقت اچھا ہے اور اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں. چنانچہ اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اسی مقام پر اس کی گردن کو جدا کر دیا, اور اس طرح خدا کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہاں ہم ظالم اور احسان فراموش کو ٹھیک تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے ظلم کا بدلہ اس کے سامنے آ کے رہتا. وقت کی کمی کی وجہ سے واقعہ جس طریقے سے ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے بیان نہ ہو سکا, اور اس کے لیے آپ حضرات سے معذرت بھی ہے, لیکن آپ ہماری مجبوری کو دیکھ رہے ہیں. تو جتنا تھا کہ ہم نے بیچ کے اندر گفتگو ذرا سلانی کر لی, لیکن بہرحال کی بات ہم پہنچانا چاہ رہے تھے وہ بات آپ تک پہنچ چکی کہ وقت نثر جیسا ظالم بادشاہ جسے خدا نے اتنا اختیار دیا تھا کتنی